بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إذني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودعين، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، واجمي العياس مما في ايدي الناس. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد ابن زید، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضور اکرم تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں رہا. قباء اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، 3 میل کی دوری پر. آج کل تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قباء سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور قباء گویا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے. اس زمانے میں ایک الگ گاؤں کی شکل میں تھا، جس میں انصاری کے ایک خاندان بنو عمر ابن عوف کے لوگ آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے، کیونکہ راستے میں پہلے یہی آتا تھا، وہاں آپ کا قیام رہا 14 روز، اور اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، تعمیر فرمائی. جو لوگ حج میں جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو زیارت گاہیں ہیں، مشاہد، ان کی جو زیارت کرتے ہیں، ان میں ایک مسجد قباء بھی ہے، اور اس کے فضائل بھی صحیح روایتوں میں آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیچر کے روز کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے جاتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے. اس کی بڑی فضیلت بھی حدیثوں کے اندر آئی ہے. اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. مدینہ قباء میں 14 روز کا قیام مکمل کر کے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، اور جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جس راستے سے گزر رہی تھی، دونوں طرف انصار اپنے ہتھیاروں کو، تلواروں وغیرہ کو گلوں میں لٹکائے ہوئے دو رویا دو صف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. ہر انصاری کی دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اس کو حاصل ہو. سب حضور سے یہ درخواست کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ لوگ پیدل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے, یعنی ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے رکھا ہے اور وہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, حضور کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا, اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں. اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر فیصلہ کرتے کہ اس کے یہاں ٹھہرنا ہے تو وہاں تو ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اظہار تھا, آپ پر جان چھڑکنے والا اور وہ آپ پر فدا تھا. اب جب سب ہی آپ کے عاشق ہیں, اگر آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرتا تو یہ محبت کرنے والوں کے دلوں میں تحاسد اور تباہز کے جذبات کو بیدار کرنے کا سبب بن سکتا تھا. گویا حضور کے متعلق خیال آتا کہ آپ نے اس کے لیے فیصلہ کیوں فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا کہ ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے رکھا ہے, وہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے, صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دونوں طرف چل رہے ہیں. جس کے مکان کے سامنے سے اونٹنی آگے بڑھ گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ اب یہ سعادت ہمارے حصے میں تو آنے والی ہے نہیں. اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے. وہ دن جمعہ کا تھا, جب زوال کا وقت آیا راستے ہی میں وہاں ایک محلے کی مسجد پڑتی تھی, وہاں ایک محلہ پڑتا تھا, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی. یہ پہلا خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دیا. قبا میں 14 روز قیام رہا, وہاں جمعہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی, وہاں نہیں پڑھا. یہاں مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا. مدینہ منورہ میں انصار کے دو خاندان, دو بڑے قبیلے آباد تھے, اوس اور خزرج. اور خزرج جو قبیلہ تھا اسی کی بہت ساری شاخیں تھیں, ان کی ایک شاخ بنو النجار کہلاتی تھی. یہ بنو النجار جو ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو تھے ان کی والدہ سلمہ اسی خاندان بنو النجار سے تعلق رکھتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ آپ کا قیام بنو النجار کے یہاں پر ہو, لیکن آپ کو تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا, اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا. بہرحال یہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی, یہاں تک کہ مسجد نبوی جہاں ہے آج کل اس کا منبر شریف ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت کے اس کا جو دروازہ ہے باب جبریل, وہاں اس وقت تو مسجد نہیں تھی, وہاں ایک خالی بنجر زمین تھی, وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور چلایا, چند قدم آگے بڑھی پھر لوٹ کر کے آئی اور پھر اسی جگہ دوبارہ بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا. گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے بڑھنا نہیں. اسی کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, جا جلدی سے وہ آئے اور اونٹنی پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتار کر اپنے گھر میں لے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے گھر تشریف لے گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضرت ابو ایوب کا تعلق بھی اسی بنو نجار سے تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان کے اندر رہتے تھے, مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع, جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, وہ خود اچھی روش پر تھا. اس کی قوم بعد میں اس روش سے ہٹ گئی. ایک مرتبہ وہ اپنی مملکت اور سلطنت کے دورے پر وزٹ پر نکلا. بادشاہ لوگ بڑے جو ہیں وزراء اعلیٰ, وزراء اعظم یا صدر نکلتے ہیں نا, تو وہ اکیلے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے, مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اس کے ساتھ بہت بڑا قافلہ, 400 تو توریت کے علماء تھے جو اس نے اپنے ساتھ لیے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. وہ سب ان کے ساتھ وہ اپنی سلطنت اور اپنے گویا علاقے کے دورے پر نکلا. اس دورے میں, اس سفر میں جب اس کا گزر مدینہ منورہ جہاں پر ہے اس علاقے سے ہوا, تو وہاں کی نشانیوں, وہاں کے درختوں اور وہاں کی سب چیزوں کو دیکھ کر یہ جو 400 توریت کے علماء اس کے ساتھ تھے, چونکہ توریت میں اور اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں, آپ چونکہ آخری نبی ہیں, نبی آخر الزمان ہیں, اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ عہد لیا تھا, یہ معاہدہ لیا تھا, وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے, ورنہ اپنی قوم کو یہ بتاؤ. چنانچہ سب سے یہ عہد لیا گیا آخر تک, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو بہرحال توریت تو دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں, علامتیں بہت تفصیل سے بتائی گئیں. تو توریت کی یہ جو 400 علماء تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں سے واقف تھے. یہ مدینہ منورہ والی اس جگہ کے اندر جب انہوں نے بہت کچھ دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ آخری نبی ہجرت کر کے آ کر قیام کریں گے, اور ان کو ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو گیا. جب ان کو یقین ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ اب یہیں ٹھہر جائیں تاکہ ہماری زندگی میں اگر یہ نبی آ گئے, نبی آخر الزمان, تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اللہ ہم کو ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائے گا, ورنہ ہماری اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا, لیکن چونکہ بادشاہ کے قافلے میں تھے اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر اپنے اس فیصلے پر عمل کر سکتے نہیں تھے. انہوں نے بادشاہ سے, طبع سے اجازت چاہی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں اب ٹھہر جائیں, کیونکہ آپ کے قافلے میں آپ ہمیں اپنے ساتھ لائے ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر ہمارا قیام مشکل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے وجہ بتلائی کہ توریت اور دوسری آسمانی کتابوں میں آخری نبی جو آنے والے ہیں, نبی آخر الزمان, ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اور سو تفصیلات ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ دیکھ کر یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور قیام کریں گے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں، ہماری زندگی میں اگر وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائیں گے، نہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے۔ اب ان کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ اس کو رد کیا جا سکے، تو با نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور اتنا ہی نہیں کہ ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک مکان بنا دیا، ہر ایک کی شادی کرا دی، اور ہر ایک کو اتنا مال دیا جس کی وجہ سے وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور ایک مکان ان 400 کے علاوہ ایک مکان اور بنایا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور ان 400 علماء میں سے ایک کو ایک خط لکھ کر کے دیا، اس خط میں اشعار میں طبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا تھا، کہا میں اگر آپ کو کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کے ساتھ یوں کرتا یوں کرتا، بہرحال اور ان عالم سے یوں کہا کہ تمہاری زندگی میں اگر یہ آ جائیں، یہ خط میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور یہ مکان جو الگ میں نے بنایا ہے اس میں ان کو ٹھہرانا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے پاس وہ تحریر محفوظ تھی، اور جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ وہی مکان تھا جو طبا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ علامہ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں ٹھہرے، یہ تو آپ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ مکان ایک کمرہ تھا، اس زمانے میں ہمارے جیسے مکانات کئی کئی کمروں والے نہیں ہوا کرتے تھے، نیچے ایک کمرہ تھا اور اوپر ایک کمرہ بالا خانہ جس کو کہتے ہیں وہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں، میں نیچے رہوں گا۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ اوپر قیام فرماتے، حضرت ابو ایوب نیچے رہتے، لیکن ایک دوسری مصلحت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لوگ میری ملاقات کے لیے آتے جاتے رہیں گے، اب نیچے ہی سے اوپر کا راستہ ہے، تو اب تم اگر نیچے رہو گے اور میں اوپر رہوں گا تو ان آنے جانے والوں کی وجہ سے تم کو بڑی دشواری پیش آئے، اس لیے آپ اوپر رہیے میں نیچے رہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی، تو انہوں نے بھی گویا اس پر رضامندی کا اظہار کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والے بالا خانے میں رہتے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کھانے کے وقت اب کھانا خانچے کے اندر تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے جو کچھ تناول فرمانا ہو کھانا ہو کھا کر وہ خانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیتے تھے۔ خانچہ واپس آنے کے بعد دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ ام ایوب دونوں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات جہاں سے ہوتے تھے وہیں سے دونوں کھاتے تھے. اس طرح گویا انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز خانچہ کھانے کا سجا کر کے جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے، گویا آپ نے کھایا نہیں. حضرت ابو ایوب یہ منظر دیکھ کر کے بہت گھبرائے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا، اس میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کھانا تناول نہیں فرمایا. کیا بات ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس میں لہسن اور پیاز کی ملاوٹ کر دی ہے اور یہ بدبودار سبزی ہے. میرے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو بدبو سے نفرت ہے. حضرت وہ ایوب فرماتے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے اس کو ختم کر دیا. اس طرح جو ہے 6.5 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہے. اسی درمیان ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، چونکہ حضرت ابو ایوب اوپر رہتے تھے، اب یہ میاں بیوی جو ہیں ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا، اسی کو بچھاتے تھے، اسی کو اوڑھتے تھے. ایک رات کو پانی کا جو برتن تھا مٹی کا گھڑا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی باہر نکل آیا. اب یہ دونوں میاں بیوی گھبرائے کہ پانی نیچے ٹپکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. فوراً وہ لحاف جس کو وہ بچھاتے اور اوڑھتے تھے جلدی سے پانی کے اوپر ڈال لیا. اس نے وہ پانی چوس لیا، جذبہ کر لیا، اور صبح کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، آج تو رات یہ واقعہ پیش آیا اور ہم دونوں میاں بیوی کی تو نیند اڑ گئی، اسی ڈر سے کہ کہیں کچھ پانی آپ پر گرا ہو اور آپ کو تکلیف ہوئی ہو. میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، میں نیچے رہوں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر شفٹ ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے رہنے کے لیے. اوپر کے قیام کے زمانے میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی ام ایوب کو کہتے تھے، ام ایوب نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کیا ہوں ادھر چلیں گے. ان کو کہیں جب ادھر ادھر جانا ہوتا تھا تو کنارے کنارے چلتے تھے، بیچ میں سے نہیں چلتے تھے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرنا لازم نہ، اتنا ادب کا اہتمام تھا. اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی جہاں پر بنی ہوئی ہے، وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بنجر جگہ تھی، وہاں کچھ کھجوروں کے پرانے درخت، کچھ مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں اور ایسے کھابڑ کھوبڑ جو ہے کھڈے والی زمین تھی، خالی زمین پڑی تھی، وہ دو یتیموں کی ملکیت تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ کے دادا کا ننیالی خاندان ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا، ان کو بلا کر کے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں مسجد تعمیر کروں. بنو النجار نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم خرید کر کے یہ زمین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مسجد بنانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش اور درخواست منظور نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا میں اس کی قیمت اپنی جیب خاص سے ادا کروں گا. چندہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی زمین اپنی ذاتی رقم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی. 20 دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ، 20 دینار میں آپ نے خریدی اور حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کر دیں. بہرحال اس زمین کو خریدنے کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, وہاں جو قبریں تھیں اس کو کھود کر کے سب زمین ہموار کی گئی, کھجوروں کے درخت جو تھے پرانے وہ کاٹے گئے, اور ان کے جو تنے تھے ان تنوں کو وہ قبلہ والی سمت کے اندر کھڑا بالکل کنارے کے اوپر گاڑ دیا گیا, اور اس کے بیچ میں تنوں کے بیچ میں پتھر اور پھر مٹی یہ کر کے آگے قبلہ کی دیوار بنائی گئی, اور پیچھے جو ہے دیواریں اور چھت جو تھی وہ کھجوروں کی ٹہنیوں اور پتوں کی تھی. اس طرح مسجد نبوی تیار ہوئی, اور مسجد تیار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے برابر اس کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے حجرے بنوائے, اور پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے اس میں منتقل ہوئے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو یہ سبق دیا کہ کوئی مسلمان کسی جگہ آباد ہونے کے لیے جب جائے تو پہلے وہ اللہ کا گھر بنائے, مسجد کی تعمیر کرے, اور اس کے بعد اپنے گھر کی فکر کرے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بعد میں بنوائے, مسجد پہلے بنوائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اپنے حجروں میں منتقل ہوئے. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے. ویسے تو ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار تھا, لیکن بہرحال یہاں جو معاملہ میزبانی کی وجہ سے شروع سے ان کے ساتھ رہا, اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ روابط زیادہ تھے. چنانچہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دعوت کے بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاقہ کی وجہ سے دو چار وقت کھانا نہیں ملا تھا, بے چین ہو گئے بھوک سے تکلیف میں, دوپہر کے وقت نکل پڑے اپنے گھر سے بے چین ہو کر. وہ باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس وقت اپنے گھر سے نکلنے کا معمول اور دستور نہیں تھا, لیکن آپ کو بھی فاقہ تھا, آپ بھی بے چین ہو کر اپنے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیسے؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی بھوک ہی بھول گئے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے دیدار, آپ کی زیارت و ملاقات. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, وہ بھی چند وقتوں سے ان کو بھی فاقہ لگا ہوا تھا, بھوکے تھے. وہ جب آئے حضور نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کئی وقت سے فاقہ ہے, بھوک سے بے چین ہو کر کے گھر سے باہر نکلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب کے گھر جائیں, ابو ایوب کے گھر پر جائیں. وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا, سیزن تھا موسم کھجوروں کے پکنے کا, اور مدینہ والوں کی عادت یہ تھی کہ کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں وہ لوگ اپنے باغات میں, جہاں باغات ہوتے ہیں نا, باغات والوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک گھر تو بستی میں ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے وہاں باڑی میں, باغ میں. جب موسم آتا ہے تو وہ اپنے باغ والے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ پھلوں کی حفاظت اور بہت کچھ کام رہتے ہیں وہاں. تو مدینے والوں کا بھی دستور یہی تھا کہ وہ موسم کے اندر کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں سب اپنے اپنے باغات میں شفٹ ہوتے تھے, اتنے زمانہ وہاں رہتے تھے. تو وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے سلام کیا, ان کی اہلیہ ام ایوب موجود تھی, انہوں نے جواب دیا اور اہلاً وسہلاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی کہ اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں؟ کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. مدینہ منورہ کے عام کنوؤں کا پانی کھارا ہوتا تھا، زیادہ میٹھا نہیں ہوتا تھا، تو میٹھا پانی چند مخصوص کنوؤں میں تھا وہاں سے لوگ لاتے تھے، یہ بھی میٹھا پانی لینے کے لیے گئے تھے. اور یہ ابھی بات ہو رہی تھی، اتنے میں وہ اپنی پیٹ کے اوپر پانی کی بڑی مشکیزہ لادے ہوئے آئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، جلدی سے مشکیزہ نیچے رکھا اور حضور کو لپٹ گئے اور بوسہ دینے لگے، اپنی قسمت پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنے لگے. اور جلدی سے انہوں نے چادر بچھا کر کے ان حضرات کو وہاں پر بٹھایا اور جا کر کے ایک کھجور کا بڑا خوشہ جس میں بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں توڑ کر لا کر ان کے سامنے رکھا. جب یہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ توڑ کر کے لے آئے، کیونکہ کھجوریں جب پکنا شروع ہوتی ہیں نا تو کچھ کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ادھ پکی ہوتی ہیں، کچھ کچی ہوتے ہیں، خوشے میں سب قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی پکی کھجوریں اندر سے توڑ کے چن کے لاتے، یہ پورا خوشہ توڑ کر کے لائے، گویا یہ کچی کھجوریں ہیں وہ کہیں ضائع اور بیکار نہ جائیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول پورا خوشہ اس لیے لایا کہ لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے، بعضوں کو پکی ہوئی کھجور اچھی لگتی ہے، بعضوں کو ادھ پکی اچھی لگتی ہے، بعضوں کو کچی میں مزہ آتا ہے، اس لیے میں پورا خوشہ لے کر کے آیا، جس کو جیسی پسند ہو ویسی کھاوے. ان کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے اس فیصلے کی تحسین فرمائی. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں بکری ذبح کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ٹھیک ہے، ایسی بکری جو ابھی دودھ نہ دیتی ہو اس کو ذبح کرو، دودھ دینے والی کو ذبح مت کرو، اس لیے کہ دودھ دینے والی کو ذبح کرو گے تو ذبح کر کے تو ہمیں خالی گوشت ہی کھانا ہے، اس کا دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا. وہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت، کوئی چیز ہمیں استعمال میں لانی ہے تو اب یہاں دونوں قسم کی بکریاں ہوتی ہیں، تو جو دودھ نہیں دے رہی ہے اس کو اگر ذبح کریں گے تو مقصد گوشت ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا، اور دودھ دینے والی جو ذبح کریں گے وہاں گوشت کا مقصد تو حاصل ہوتا ہے لیکن دودھ والا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. خیر تو بہرحال حضور کی اجازت کے بعد انہوں نے بکری ذبح کی، اس کے دو حصے کیے اور ایک حصے کے گوشت کو باقاعدہ بھنا اور دوسرے کو شوربہ والا بنایا، روٹی بنائی اور پھر ان حضرات کے سامنے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لے کر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ کر حضرت ابو ایوب کو کہا، ابو ایوب جاؤ جلدی سے گھر جا کر فاطمہ کو دے آؤ، بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب وہاں پہلے دینے کے لیے گئے. دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، آپ کا گزر بسر کیسا تھا، ایک مدت سے ایسی چیز کھانے کو نہیں تو گھر جیسا تعلق تھا آپ نے. چنانچہ حضرت ابو ایوب دے کر کے آئے اور گویا اس طرح حضرت ابو ایوب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق گھر جیسا. ابھی تو بہت کچھ واقعات حضرت ابو ایوب کے ہیں لیکن میں یہیں ان کا تذکرہ ختم کرتا ہوں. تھوڑا تفصیل اس لیے بیان کی لذیذ بود حکایت دراز تر گفتگو کہ بھائی ای ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ ہو المشک اذا کررت ہو یتذوبو، کہ بھائی اس میں ذرا لذت آئے، ہمارے اسلاف کے واقعات ہمارے لیے بڑے عبرت کے ہیں. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حیات الصحابہ جمع فرمائی، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑے نمونے ہیں. بہرحال یہ تو وہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا. اصل تو مجھے روایت پیش کرنی ہے. روایت یہ ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی اذنی و اوجی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھو درخواست بھی کیا کر رہا ہے, نصیحت کیجئے اور مختصر. آج کل ہمارا حال تو یہ کہ کوئی آدمی آ کر ایسی کوئی بات کرے نا تو ہم ناراض ہو جائیں گے, یار تو عجیب آدمی ہے, ایک تو ہم سے نصیحت مانگنے کی بات کرتا ہے اور پھر ہم پر شرط لگاتا ہے کہ مختصر کیجیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, آپ تو اس بات کے متمنی اور خواہش مند رہتے تھے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کو کوئی نصیحت کی بات کہی جائے. ہمیں بھی جو اہل علم ہیں جو دین کی باتوں سے واقف ہیں ان کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, جہاں موقع ملے ایسی دین کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اللہ موقع دے تو اس کو غنیمت سمجھیے. تو بہرحال اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, حضرات صحابہ کا عام مزاج یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے نا تو دین ہی کے متعلق سوال کرتے تھے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, کوئی آ کے پوچھتا ہے اللہ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو اللہ کو بہت پسند ہو, کوئی آ کے عرض کرتا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاؤں. ان کی فکر یہی تھی. اور ہم کو کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے تو ہم کیا کریں گے, ذرا دعا کر لو نا ہماری تجارت کے اندر برکت ہو جائے, ہماری دکان چل پڑے, ہم موقع کا فائدہ یہ اٹھاتے. ان حضرات کے واقعات آپ پڑھیے, کسی نے بھی آ کر کے ایسا کہا ہو آپ کو نہیں ملے. ان کے سامنے ان کے مطمئن نظر بس آخرت ہوا کرتی تھی, جبکہ ہم دنیا کے ایسے لالچی اور حریص بن گئے کہ بس ایسے مواقع پر بھی دنیا ہی ہمیں یاد رہتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی محنت کا سبب ہے. تو بہرحال اس نے یہ اس آپ سے درخواست کی, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور اس کی درخواست کے مطابق بہت مختصر, شارٹ اینڈ سویٹ, بہت بڑھیا. تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودی, تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے, جو دنیا سے جا رہا ہے ایسے آدمی کی نماز ادا کری. ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, اور کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالیو جس کے متعلق کل تم کو آئندہ کل یعنی بعد میں جا کر معذرت پیش کرنی پڑے. کہیں کوئی یوں کہا احمد صاحب آپ نے ایسی بات کہی, ہاں بھائی میری بھول ہو گئی, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا, تب پہلے سے سوچ کے بولتے تو اس کی نوبت نہ آتی. کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالیو جس کے متعلق تم کو کل معذرت پیش کرنی پڑے. اور وہ اجمیل آیاس مما فی ایدی الناس, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال و دولت اس کی طرف سے اپنے دل کو بالکل مایوس کر لو, کہ ان کے پاس جو ہے اس کی طرف کوئی تمہاری لالچ خواہش تمہارے دل میں نہ ہو. یہ تین نصیحتیں کی. اب یہ تین نصیحتیں جو مختصر ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب ہیں, میں صرف پہلی بات جو ہے اس کی وضاحت تھوڑی کر دیتا ہوں, پھر وقت تک یہ گنجائش نہیں ہے. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مبدعین، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی اسی نماز پڑھیو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس وقت جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب یا کیسے معلوم ہو جائے؟ جیسے کبھی کسی آدمی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اور جو پھانسی دینے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری کچھ آخری تمنا ہو تو بتلاؤ، اور کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ان کو دشمنوں نے جب پھانسی دینا چاہا تو ان سے دشمنوں نے، قریش مکہ نے کہا تھا کہ تمہاری آخری کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ، انہوں نے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے، چنانچہ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ انہوں نے دو رکعت پڑھی، اور عام طور پر جتنی دیر میں پڑھتے اتنی دیر میں پڑھ کر کے سلام پھیر دیا اور کہا دیکھو میرا جی بہت لگ رہا تھا نماز میں، لیکن میں اگر دیر کرتا نا تو تم یوں سمجھتے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، اس لیے میں نے عام حالت کی میں جیسی پڑھی جاتی ہے۔ بارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب یہ خیال ہو کہ میں یہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو کیسا دھیان سے پڑھے گا؟ نماز جو ہے نا یہ بڑی اہم عبادت ہے، اسلام میں اس کا مقام بہت اونچا۔ ایک بات اس کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دین، دین کے سارے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے سے بھیجے، سارے احکام، لیکن نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز والا حکم کو دیا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت دینے کے لیے حضرت جبریل کو بھی واسطہ نہیں بنایا، براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عبادت عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، وہاں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب سے کان میں چپکے چپکے باتیں کرے تو ایسے نمازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سرگوشی، سر اور کان، سر کے بعد کان میں جا کر کے باتیں ہوتی ہیں نا، محبت کی باتیں، تو گویا یہ نماز کو اللہ کے ساتھ سرگوشی قرار دیا۔ اور نماز کا اتنا اونچا مقام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے ہی کا فاصلہ ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یعنی اگر بندہ نماز چھوڑ دے تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ کفر تک پہنچ گیا، دیر باقی۔ اور ایک اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا دین لمن لا صلاۃ له، جو نماز نہ پڑھے وہ اس میں دین نہیں، وہ موضوع صلاۃ فی الدین موضع الراس فی الجسد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے اندر نماز کی حیثیت اور نماز کا مقام وہ ہے جو آدمی کے بدن میں سر کا ہے، سر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہے گا، نماز چھوڑ دے گا آدمی تو وہ مسلمان باقی رہتا نہیں ہے۔ یہ نماز جو ہے اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں. ان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی نصیب ہے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے. یہ خشوع جو ہے نا نماز میں مطلوب ہے، بلکہ نماز کی روح ہے. خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ رہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. نماز شروع کی وہاں سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس کا دل اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری طرف کوئی جان ہی نہ جائے. اسی کو خشوع سے تعبیر کرتے ہیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ نمازی اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی نماز خشوع والی ہو، اور وہی نماز کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے. یہ نماز کے اوپر جو وعدے آئے ہیں آخرت کے، دنیا کے، اس کی وہی اس نماز پر جو خشوع والی ہو. تو خشوع والی نماز مطلوب ہے، آدمی کا دل پورے طور پر متوجہ ہو. حضرات صحابہ کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. آپ نے فضائل نماز میں اور حکایت صحابہ میں بھی پڑھا ہوگا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انصاری، ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. باغ بڑا گنجان، گنجانیاں نے اس کے درختوں کے اندر پتی اور یہ اتنے سب سبز و شاداب کہ بس پورا باغ شاندار. نماز کے دوران ہوا ایک چڑیا آ گئی تھی، وہ اڑ کے جانا چاہتی تھی، لیکن باغ کے گنجان اور درختوں کے شاداب ہونے کی وجہ سے اندر سے راستہ اس کو ملا نہیں. اڑی واپس آئی، اڑی واپس آئی. اس کے اس طرح اڑ اڑ کر واپس آنے کی وجہ سے ان کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس کی طرف چلا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے، وہ نماز جو باغ میں پڑھ رہے تھے وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، وہ تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، نفل نماز تھی پڑھ رہے تھے. اور اب نماز سے جب فارغ ہوئے تو ان کو خیال آیا کہ نماز کے دوران میرا دھیان نماز سے ہٹ گیا، اور یہ اس باغ کی وجہ سے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا ان کے پاس، اور وہ پورا باغ صدقہ کر دیا کہ یہ مال جو ہے میرے لیے نماز سے دھیان ہٹنے کا ذریعہ بنا. ہمارا حال تو کیا ہے، نماز کے دوران دو پینی کا قلم جیب میں ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا، دو چار مرتبہ دیکھتے رہیں گے. وہ دو پینی والا قلم بھی صدقہ کرنے کی ہمارے اندر جرات نہیں ہے. وہ 20,000 کا باغ تھا درہم کا، وہ انہوں نے صدقہ کیا صرف اسی غیرت. تو گویا نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور خشوع کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. آج کل ہماری نمازوں کا حال کیا ہو گیا، ہر چیز آٹومیٹک، ہماری نماز بھی آٹومیٹک بن گئی. کیسے؟ آپ جب کہیں گے اللہ اکبر تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ بٹن کھول دیا آپ نے، سوئچ آن کر دیا. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے سبحانک اللہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، سورت، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھیں گے، اللہم ربنا ولک الحمد. ایک نماز میں جو پڑھنا ہے سب برابر پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. دو یا چار رکعت جیسی پڑھنی ہے سب برابر، لیکن وہ سب آٹومیٹک ہے. آٹومیٹک سلام، وہی آدمی دو رکعت پڑھا سلام کے بعد فوراً ذرا اس کے پاس جا کے پوچھو ये जो दो रकात आपने पढ़ी उसमें पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी थी?
वो सोचेगा,
पढ़ने वाला वो खुद है, इमाम साहब पढ़ते हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई है। और नमाज के बाद कोई अगर इन मस्जिद वालों से पूछ ले कि इमाम साहब ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 80 या 85% तो वो लोग होंगे जो ये जवाब नहीं दे सके। यह हमारी नमाज हो गई ऑटोमेटिक। क्यों? इधर हमारी जबान चलती रहती है, उधर हमारा दिमाग और दिल चलता है। इधर शुरू हुआ सूरह फातिहा शुरू हुई और उधर हम पहुंच गए दुकान में, है ना, वहाँ कारोबार चल रहा है, घर पहुंच गए, बीवी के साथ मसले चल रहे हैं, वो सब जो ख्यालात किसी बाहर नहीं आते थे वो सब नमाज के अंदर आते। ये हाल हमारी नमाज का हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशींगोई फरमाई है कि मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुन मिन अल-हुदा, कि उनकी मस्जिदें भरी हुई हैं नमाजियों से लेकिन खुशू खुजू वाली नमाज आप एक नमाज भी मिलेगी नहीं आपको। सबसे पहली जो चीज़ उम्मत में से उठाई जाएगी वो नमाज का खुशू होगा। तो हमें नमाज के खुशू की बड़ी अहमियत है, होता नमाज की रूह है, नमाज की जान है। सवाल ये पैदा होता है, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि मैं खुशू वाली नमाज पढ़ूँ ध्यान से, तमन्ना हर एक की। लेकिन सवाल ये है कि हमने उसके लिए कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की। अभी आपने सुना ना, रात तो मैं ध्यान से नमाज पढ़ूँगा, हैं मगरिब के बाद दो रकात सुभान अल्लाह बराबर, हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ा, अभी तो अल्हम्दों पे पहुंचा नहीं था कि गाड़ी पटरी से उतर गई, यानी ध्यान किसी दूसरी तरफ चला गया। और ऐसा चला गया कि उस ध्यान के चले जाने का भी ध्यान नहीं रहा कि मेरा ध्यान चला गया है। वो दो रकात पूरी कर ली, नमाज के बाद भी ध्यान नहीं। फिर जब ऐसी कोई बात सुनी 10 दिन की, अरे यार नमाज तो ध्यान से पढ़ने की। ये हमारा हाल है। नमाज के लिए हमें जो कोशिश और मेहनत करनी चाहिए थी नहीं कर रहे। नमाज पढ़ने तो आते, ये नमाज भी आप मेरी नमाज का जो मैं ये सब ऑपरेशन कर रहा हूँ हमारी नमाज का, तो उसकी वजह से मायूस मत हो जाना। नमाज से हमारा फरीज़ा अदा हो जाता है, कल को अल्लाह के यहाँ हमारा जिम्मा बरी हो जाएगा। लेकिन इस नमाज पर जो दिल के अंदर माया बननी चाहिए वो क्यों नहीं बनती? नमाज के वो असरात क्यों मरतब नहीं होते? जैसी नमाज होनी चाहिए वो हमारी नमाज नहीं है। शरीयत हमें ये कहती है कि नमाज को खुशू के साथ अदा करो, उसके लिए मेहनत करो। हमने आज तक मेहनतें नहीं की उसके लिए। आज एक आदमी बीमार हो जाए, बीमारी की वजह से तबीयत में जो है ना फर्क आ गया, बुखार आता है, मुँह क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। अब बुखार की वजह से खाना जब खाते हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता, एक दिन दो दिन तीन दिन इसी तरह गुजरे तो 3 दिन के बाद तो आदमी बेचैन हो जाएगा, दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, पैसे जितना चाहे ले लो लेकिन कोई दवा दो ज़रा खाने का लुत्फ तो उठा पाओ। 3 दिन खाना बगैर मज़ा का हमसे खाया नहीं जाता, और 50 साल से नमाज बगैर मज़ा वाली पढ़ते हैं। कल को क़यामत में अल्लाह ने सवाल कर लिया, मेरी उम्र इतनी हुई 70 साल और मैं जो है वो गया 55 साल और 60 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे कल को अल्लाह ये सवाल करेंगे कि तूने जो है 55 साल नमाज पढ़ी, एक सिज्दा ऐसा लाओ जो पूरी तवज्जो के साथ तुमने अदा किया हो, तो क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? आज हमें हममें से हर एक को अपनी नमाज का जायज़ा लेना चाहिए और तय करना चाहिए कि हमें नमाज के ऊपर क्या करनी है, मेहनत करनी है। नमाज में ध्यान लगाने के लिए बाकायदा उसके तरीके बताए गए हैं। आप फजाइल नमाज पढ़ते हैं, फजाइल में ये तफसीर उसमें हुजूर हजरत शेख रहमतुल्लाह ने बहुत तफसीलात اس خضوع خشوع کے عنوان کے ماتحت بھی بیان کی ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائے ہیں. یہ حدیث میں جو پہلی نصیحت کی اس میں ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودعین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھی ہو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. ابھی مغرب کی نماز آنے والی ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ یہ مغرب کی نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو ہم کیسا کچھ دھیان لگانے کی کوشش کریں گے اور کیسا دھیان سے اس کو پڑھیں گے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، خیالی چیز نہیں ہے، حقیقت ہے. کیوں حقیقت ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. میری اور آپ کی موت کب آتی ہے؟ ممکن ہے ابھی آ جائے، مغرب سے پہلے آ جائے، مغرب کے وقت آ جائے، مغرب کے بعد آ جائے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جس نماز کے لیے بھی ہم نیت باندھیں گے گویا یہ ہمیں تصور رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہ ملے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس نماز کو پوری توجہ، پورے دھیان، پورے خشوع کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروں. یہی وہ نصیحت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمائی، اور ہمیں بھی اس نصیحت کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.